بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. پارے پانچ جس کا آغاز سورہ نساء کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی پارے چار کے اندر ہی سورہ نساء ہے اور اسی کا تسلسل ہے پارے پانچ میں بھی. بہت سارے احکامات ہیں سورہ نساء کے اندر، کئی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے. ان اہم چیزوں میں سے ایک یہ بات بیان کی گئی ہے دوسرے رکوع تیسرے رکوع میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں پر نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، سرپرست ہے، ان پر حاکم ہیں. یہ سب اس کے ترجمے کیے گئے ہیں. اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ایک فضیلت عطا فرمائی ہے. مرد کی ذمہ داری گھر کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے اور نان نفقے کی بھی ہے. اسی طریقے سے خرچہ بھی اٹھانا ہے، کپڑے بھی دینا ہے، گھر بھی دینا ہے. اسی وجہ سے قوامیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی ہے. اسلام میں عورت کو حکمران کیوں نہیں بنایا گیا؟ گھر کا اور فیملی کا ممبر کا ممبر بڑا ممبر کیوں نہیں بنایا گیا؟ فیملی ممبر میں سے مرد آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہولڈ دیا ہے، سرپرستی دی ہے. وجہ کیا ہے؟ ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی گھر کے اندر ذمہ دار چاہیے. اگر کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو پھر اس گھر کے اندر مسائل اور پریشانیاں پیش آتی ہیں. کوئی ڈیسیشن میکر ہونا پڑتا ہے، ڈیسیشن لینے والا ہونا ہوتا ہے اہم مسائل کے موقع پر، اور ذمہ داری نبھانا بھی پڑتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیملی کا نظام بنایا ہے. قرآن پاک کی بیشتر آیتوں میں تدبیر منزل بھی ہے، سیاست مدنیہ بھی ہے اور ملک کی سیاست بھی ہے. یعنی اسلام نے ایک چھوٹے لیول سے لے کر کے بڑے لیول تک کی حکمرانی کا پورا نظام سمجھایا ہے. تو گھر بھی ایک حکومتی ادارہ ہے. گھر کے اندر بھی پورا فیملی جو سسٹم ہے اس میں بھی کوئی بڑا رہے گا جس کے آرڈر چلیں گے، جو چلائے گا ذمہ داری. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے آرڈر کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس جو یہ بولا ویسا کر دینا، غلط سلط الٹا سیدھا جیسا چاہے ویسا. ایسا نہیں ہے اسلام میں. آرڈر آپ کا چلے گا کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح بات بولے گے تو آپ کا آرڈر چلے گا. میری چلے گی اس گھر کے اندر، کسی اور کی نہیں چلے گی. میں نے جو کہہ دیا وہ کرنا پڑے گا. اب استری کرو، اب جو ہے جوتی پالش کرو، اب یہ فلاں کام کرو، اب یہ فلاں کام کرو. یہ ذمہ داری کا نام یہ نہیں ہے. یہ بھی آتا ہے ضرورت کے موقع پر کہ بھائی آپ ذمہ دار ہیں تو یقیناً باقی لوگ آپ کے سرپرستی میں ہیں، حکمرانی میں ہیں، یا یہ کہ ماتحتی کے اندر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بھائی آپ سب کے اوپر ایسے ہی حکمرانی کرو اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے جاؤ. دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر گھر کے فیملی سسٹم کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، عورت مرد کی بات کو نہیں مان رہی ہے، اسلام میں نظام یہ سمجھایا گیا ہے کہ پہلے ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ. اگر وہ پھر بھی نافرمانی کر رہی ہیں، شرعی دائرے میں بات نہیں سن رہی ہیں، تو ایسی صورت میں بستر چھوڑو، تھوڑے دن بولو کہ بھائی آپ الگ سو، میں الگ سو. اگر اس سے بھی نہیں سنبھل رہی ہے تو وضرب ہننا، ہلکی سی جو ہے چماٹ لگاؤ. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر کیا عورتوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے؟ دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے. آپشن یہ ہے کہ عورت بات ہی نہیں سن رہی ہے، خلاف ورزی کرتے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں مسائل ہو رہے ہیں. ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، اس سے بھی نہیں مسئلہ حل ہوا. ہم نے بستر الگ کیا، اس سے بھی مسئلہ ہم نے حل نہیں ہوا. اب تیسرا آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ ہو جائیں. تو زندگی الگ الگ ہو جانے سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ دھپے وپے لگا کے صحیح کر لو. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ مستقل مارتے رہو عورتوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی رہی ہے کہ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. اور تجربہ کار لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں چلتا ہی رہتا، پھر اس وجہ سے اٹھانا نہیں چاہیے. ورنہ ہوتا کیا ہے، لوگ یہی بولتے ہیں کہ اس کا منہ ہے میرا ہاتھ ہے، ادھر سے وہ چلاتی ہے ادھر سے میں چلاتا ہوں. ایسے ہوتے ہیں مسائل. اس کا منہ چل رہا ہے ادھر سے ہمارا ہاتھ چل رہا ہے، تو وہی یہ مسائل کیوں شروع ہو؟ بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرو. میری وصیت یہی ہے، حضور نے یہی فرمایا ہے، عورتوں کے اوپر نرم رویہ اختیار کرو، خیر خواہی کے ساتھ ان کے ساتھ میں رہو. ماننے دھارنے کا جو نظام ہے یہ آخر درجے میں ہے. طلاق سے بہتر کیا ہے؟ بھائی دھپے لگا کے صحیح کرو، یہ مطلب ہے اس کا. ورنہ گھر توڑ جانا اس سے برا عمل ہے. اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ گھر کے بڑے ذمہ داروں کو ادھر سے بھی بٹھاؤ ادھر سے بھی بٹھاؤ.
مرد آدمی کے بھی افراد بیٹھے ہیں، عورت کے بھی افراد بیٹھے ہیں، دونوں مل کر کے جو مسائل بیچ میں پیش آ رہے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل اس زمانے میں یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے کہ ازدواجی زندگی کے اندر پیچیدگیاں جو پائی جا رہی ہیں، کہ میاں بیوی کا تعلق نہیں بن رہا ہے، نباہ نہیں ہو رہا ہے، مزاج نہیں بن رہا ہے، ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لہذا اس کے اندر دو خرابیاں ہیں۔ ایک تو خرابی یہ ہے کہ معاشرے کا اثر لیے ہوئے ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈرامے سیریل دیکھے ہوئے ہیں۔ ڈرامے اور سیریل خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہی بتاتا ہے کہ یہ آدمی سے نہیں جم رہی، ادھر جاؤ۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے اس کو وہ چاہتی ہے، اس کو چھوڑ کر کے وہ اس کو چاہتا ہے، بس دونوں کا آپس میں آخر میں ملن ہو جاتا ہے۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے، وہ ایک ذہن سازی ہے پیچھے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو اس سے حفاظت ضروری ہے، دوسرے ہے کہ اپنے بہن بیٹیوں کو جس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فیملی نظام، خاندانی نظام کس کو کہا جاتا ہے، ہم کیسے پلے بڑے ہیں، تم کو کیسے پڑھنا بڑھنا ہے، کیسے اپنے خاوند کے ساتھ رہنا ہے، ان کے حقوق کیا ہے۔ بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے، خواتین کی بھی ذمہ داری ہے عورتوں کے متعلق، مردوں کے متعلق، مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کے متعلق، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، عورتوں کے بھی حقوق ہے جیسے مردوں کے حقوق ہے، ہماری اطاعت کرنا، ہماری بات ماننا، ہمارے لیے انتظامات کرنا وغیرہ وغیرہ جیسے عورتوں کے اوپر ہے، مردوں کے لیے بھی ویسے ہی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، معاشرت اختیار کرنا، حسن معاشرت اختیار کرنا، بھلائی کے ساتھ پیش آنا مردوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر دونوں میں آپس میں نااتفاقی ہو جاتی ہو تو ان کے گھر والوں کو بھی رکھو، ان کے گھر والوں کو بھی رکھو، بیچ میں سے جو فیصل ذمہ دار ہوں گے وہ دونوں مل کر کے طے کریں گے، اگر وہ بھی طے نہیں ہو رہا ہے تو پھر دارالقضا جاؤ یا عدالت کا کھٹکھٹاؤ دروازہ۔ عدالت اور دارالقضا اسلامی ملکوں کے اندر عدالت میں جا سکتے ہیں، جہاں دارالقضا نہیں ہے، جہاں اسلامی ملک نہیں ہے، جیسے یہ ملک ہے، انڈیا ہے، مختلف قسم کے اس قسم کے ملک ہیں، ان کے اندر دارالقضا کا نظام ہے۔ دارالقضا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اسلامی رول کو فالو کرتے ہوئے کس طریقے سے دونوں کو سمجھایا جائے، اور نباہ نہ ہونے کی صورت میں زیادتی کس کی طرف سے ہو رہی ہے وہ دیکھی جائے، اگر مرد کی جانب سے زیادتی ہو وہ جو ہے مجلس بھی اٹینڈ نہیں کر سک رہا ہے، میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہا ہے، ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے، تو پھر شرعی اصول کو سامنے رکھ کر کے نکاح کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ دارالقضا کا جو نظام ہوتا ہے اس کے اندر، جیسے مثال کے طور پر بہت سارے مسائل ایسے پیش آتے ہیں کہ بھائی 3 سال سے چھوڑ کے غائب ہے، کہاں پر گیا پتہ نہیں ہے، کانٹیکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں میں دیکھ لیتا ہوں، تم لوگ کہیں کہ بیچ میں آ رہے، بیچ میں شریعہ بورڈ والے کون ہوتے، دارالقضا والے کون ہوتے، میری بیوی کا مسئلہ ہے، وہی نام نفقے کا مسئلہ ہے، بیوی کی عزت و عصمت کا مسئلہ ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، بیوی بچوں کو آپ چھوڑ کے چلے گئے، 3-4 بچے آپ کے ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور رہ رہے ہیں ایک دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کے۔ اب یہاں پر عورت کا مسئلہ، اس کی عزت نفس کا مسئلہ ہے، حقوق کا مسئلہ ہے، پھر یہ کہ نان نفقے کا مسئلہ ہے، بچوں کے رکھنے کا مسئلہ ہے، گھر کی چھت کا مسئلہ ہے، کپڑوں کا مسئلہ ہے، وہ سارے نظام کو چھوڑ کے 3-3 سال تک غائب ہیں، تو اب یہاں پر دارالقضا فیصلہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر اسلامی اصول بھی ہوتے ہیں اس سلسلے میں، اور بھی تو اس موقع پر پھر نکاح کو ختم کیا جاتا ہے۔ ان اللہ یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر اختلاف کے موقع پر مل بیٹھ کر کے معاملے کو حل کرنا چاہے تو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، اصلاح کرا دیتے ہیں، جن کی نیتیں صحیح ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں جوڑ پیدا کر دیتے ہیں، نیتیں صحیح نہیں ہوں تو پھر اختلافات ہوتے ہیں، توڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، 5 منٹ لوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر۔ اس زمانے میں اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ تقلید کے متعلق بہت سارے لوگ شبہات میں بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ غلط حکم بھی لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے، شرک ہے۔ تقلید کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اس زمانے میں کوئی قوم اگر کسی امام کو فالو کرتی ہے، جیسے ہم اس زمانے میں 4 اسکول آف تھاٹ ہے، 4 مذاہب ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کے رول اور ان کا ایک باضابطہ سسٹم بنا ہوا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ جو سسٹم ہے اس کی پیروی کرنے۔ مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقلید کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک طرف مسئلہ ہے قرآن و حدیث کا، ایک طرف ہے امام کی بات کا، آپ کو اس کو فالو کریں گے بھائی، امام کی بات کو فالو کریں گے یا قرآن و حدیث کو فالو کریں گے؟ لوگ ایسا سمجھا رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، حرام ہے۔ پھر آگے ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کو ہم فالو کرتے ہیں، تخلیص شرک بھی ہے حرام بھی ہے، پھر آ کے ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے، تو مشرک کے پیچھے نماز کیسا ہو رہی وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، حرام کا کام کرنے والوں کے پیچھے نماز کیسا ہو رہی وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مسئلہ ہی غلط ہے ان کا جو فتویٰ لگا رہے ہیں یا حکم بیان کر رہے ہیں، وہ خود اپنے بیان کرنے میں غلط ہیں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے، جیسے اس مثال کو سمجھیے آپ، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تقلید کے اندر ہوتا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے امام ابو حنیفہ کی بات کو فالو کیا جاتا ہے، جیسے رفع دین کرنا، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بھی رفع دین ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ حنفی لوگ کیا کرتے، صرف ایک ہی مرتبہ رفع دین کرتے۔ بھائی آپ قرآن حدیث کی بات کو لیں گے یا ابو حنیفہ کی بات کو لیں گے، ایسا کمپیئر کر دیتے، انتہائی جاہل ہیں، ناواقف ہیں اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو یہ کمپیئر کرتے ہیں۔ مسئلہ یا کمپیریزن کا امام ابو حنیفہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہزاروں ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوتے، تو ہم کیوں ان کی بات کو مانیں؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی حدیث ہے اور رفع دین کرنے والوں کے پاس بھی حدیث ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود کی روایت کو لیتے ہیں، دوسرے لوگ دوسروں کی روایت کو لیتے ہیں، تو روایتوں میں فرق ہے، کمپیئر وہاں پر روایتوں سے کرنا چاہیے، صحابہ سے کرنا چاہیے، یہ صحابی یہ بول رہے ہیں، یہ صحابی یہ بول رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کی روایت میں آتا ہے رفع دین کرنا چاہیے، عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاؤں، لوگوں نے کہا کہ پڑھ کے بتاؤ، انہوں نے جب نماز ابتدا کی تو صرف شروع میں ہی ہاتھ اٹھائے، پوری نماز میں نہیں اٹھائے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کب سے حضور کے ساتھ ہیں؟ ابتدائی اسلام والوں کے ساتھ ہیں، شروع میں اسلام لانے والوں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا وضو کرنے کے لیے، آپ کا تکیہ، آپ جہاں بیٹھتے کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہی رہتی تھی، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی رہو، یہ رسول کے خاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ تو حضور کے ساتھ جو زندگی گزارے ہیں مستقل، شروع سے لے کے آخر تک کی، ان کو نہیں معلوم رفع دین کرنا نہیں کرنا، وہ ایک ہی مرتبہ کیے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف عبداللہ بن مسعود ہے، ایک طرف عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر چھوٹے ہیں، عبداللہ بن مسعود بڑے ہیں، عبداللہ بن مسعود قدیم الاسلام ہیں، یہ جدید الاسلام ہیں، یہ پہلے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ فقیہ ہے، یہ غیر فقیہ ہے، ان کی سمجھ زیادہ ہے، ان کی سمجھ کم ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر ایسا ہی نہیں کہ یہ ایک ہی روایت ہے، 22 روایتیں ہیں رفع دین نہ کرنے کے متعلق حنفیہ کے پاس، ایک نہیں، دو نہیں، 22۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر، حضرت ابو عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چاروں خلفاء رفع دین نہیں کرتے تھے، چاروں خلفاء رفع دین نہیں کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں آتا ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ میں ہے۔ تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیں گے، ابو حنیفہ کے قول کو لیں گے، ابو حنیفہ کے قول نہیں ہے، ابو حنیفہ جو بات بتا رہے ہیں وہ حدیثوں کی روشنی میں ہی بتا رہے ہیں، تو ڈائریکٹ ہم ابو حنیفہ کی بات کو کیوں لیں، قرآن و حدیث کو ہی فالو کر لیتے ہم۔ مسئلہ کیا ہے، ہر آدمی قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ فالو کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے، اب یہاں یہی دو کمپیئرنگ کا مسئلہ ہے، ایک طرف عبداللہ بن عمر کی روایت آ گئی، ایک طرف عبداللہ بن مسعود کی روایت آ گئی، اب کس کو لیں گے ہم؟ تو ہم نے دیکھا کہ جس آدمی کا صحابہ اکرام کے ساتھ میں تعلق رہا ہے، جو تابعی ہے، جس آدمی کے دائرے میں، جس کی مجلس کے اندر 40 قسم کے علماء بیٹھتے تھے، محدثین بھی اس میں تھے، فقہا بھی اس میں تھے، لغت جاننے والے بھی اس میں تھے، مورخین بھی اس میں تھے، مجتہد قسم کے لوگ اس میں موجود رہتے تھے، تو وہ سرکل کے اندر جن لوگوں نے ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے کوئی مسئلہ بتایا ہے، وہ قابل اعتماد ہے یا ہم اپنی رائے سے، اپنے ذہن سے اعتماد کر لیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے زمانے سے قریب صحابہ کو دیکھے ہوئے تابعین میں سے جو لوگ ہیں، محدثین فقہا جو ہیں، اور سارا بیک گراؤنڈ حدیث کو دیکھے ہوئے ہیں، ان کی بات کو ہم فالو کرتے ہیں، یہی تقلید ہے بس۔ تو اس میں ان لوگوں نے کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ رفع دین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ختم کر دیا، وہ بھی تو حدیثیں ہیں نا، یقیناً ہیں حدیثیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ یہی تو بات بتانے والے یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے پاس اصول بنے ہوئے ہیں، اس اصول کی روشنی میں وہ لوگ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں مسئلے کو، کہ کیسا نکالنا ہے مسئلہ، کہ بھائی یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، کیسا مسئلہ نکالے۔ تو وہ سارے ماحول کو، بیک گراؤنڈ کو، صحابہ کو، صحابہ کے عمل کو، صحابہ کے فتووں کو، اپنے دیکھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کے مسئلے بیان کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آنکھیں کھولی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ جو ہے دارالخلافہ بن گیا تھا اسلام کا، مدینہ چھوڑ کر کے حکومت وہاں قائم کی تھی نا انہوں نے، تو وہاں سے حکومت چل رہی تھی، پورے صحابہ ادھر موو ہو گئے تھے، تو وہ جو عمل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے اطراف نے دیکھا، پورے صحابہ کے عمل کو دیکھے تھے یہ لوگ، وہ صحابہ کے عمل کو دیکھنے والے لوگ تھے. تو یہ کہنا کہ ابو حنیفہ کی بات کو لیں گے، ان کی بات کو لیں گے، وہ کہاں کوفہ کہاں مدینہ، بھائی مدینے والے پورے ادھر چلے گئے تھے، مکے والے پورے ادھر چلے گئے تھے، صحابہ پورے ادھر منتقل ہو گئے تھے، اسلام کا دارالخلافت وہ بن گیا تھا حضرت علی کے زمانے میں. تو یہ مسئلہ یہ تقلید کا یہ ہے، ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اور بھی مختلف باتیں ہیں، اللہ پاک صحیح المعمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.